الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين ہمارے منتخب نصاب میں جس کا آغاز سورۃ العصر سے ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اسباق قرآن مجید کے اس کے اسباق ہم پڑھ رہے ہیں اسی میں سے سورۃ تغابن کے بعد سورۃ قیامہ سورۃ تغابن میں ایمان کو ایز اے ہول ڈسکس کیا گیا اور ایمان اصل میں کیا ہے کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ایمان کے نتیجے میں انسان کی سوچ میں کیا فرق واقع ہوتا ہے اور ایمان کے عملی تقاضے کیا ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی جامعیت کے ساتھ اس میں آئی تھیں ایمانیات ہی میں ایک ایمان بہت اہم ہے ایمان بالآخرہ جیسے کہ پہلے بھی کئی دفعہ بات آئی ہے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان یہ تین ایمانیات ہیں جو بنیادی اور رسولوں پر ایمان بھی اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان رکھے گا وہی اللہ کے ہاں صاحب ایمان ہے مسلمان ہی وہ ہیں وہ امت ہیں کہ جو اللہ کے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں باقیوں کا معاملہ یہ نہیں ہے اور آج سے 1400 سال بلکہ اب تو 1450 سال ہو گئے ہیں ہو رہے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور ان کا ہی دین ہے جو اب چلا آ رہا ہے قیامت تک اور جو ان کو نہیں مانتے وہ اللہ کے ہاں مومن نہیں تو سورہ قیامت خاص طور پر قیامت کے حوالے سے ایک خاص اس کا مقام ہے ویسے تو سورتوں کے نام ضروری نہیں ہیں کہ وہ موضوع کے مطابق ہوں بلکہ صرف ایک علامتی ہوتے ہیں جیسے سورہ بقرہ ہے سورہ بقرہ کے اندر دین کے تمام مباحث ایمان عمل صالح وغیرہ سبھی کو بڑے بھرپور طور پر کور کیا گیا لیکن عنوان کیا رکھا بقرہ بقرہ کا مطلب گائے جبکہ گائے کا لفظ ایک جگہ وہاں پر ایک واقعے کے ضمن میں آیا تھا اسی کو اس کا عنوان یعنی پہچان بنا دیا گیا لیکن یہ سورت سورہ قیامہ واقعتاً قیامت ہی کے موضوع پر ہے اول تا آخر اس کا موضوع ایمان بالآخرت ہے ایمان بالقیامہ دو رکوعوں پر مشتمل ہے پہلے رکوع کی تلاوت میں نے کی ہے، دوسرا رکوع بہت مختصر ہے، اگر موقع ملا تو اس کو بھی آج ہی بیان کر دوں گا، ورنہ پھر انشاءاللہ آئندہ اس کی تکمیل ہوگی. فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، تھوڑا سا پس منظر اور سمجھ لیجئے اس کو سمجھنے کے لیے سارے معاملے کو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، وہ معاشرہ جو ہے وہ آخرت کے تصور سے تو بالکل نابلد تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل ان کی اولاد میں سے ہیں، اور اہل مکہ جو ہیں وہ وہی تھے، وہی چلے آ رہے تھے، لیکن 2500 سال کا فصل پڑنے کی وجہ سے ایمانی حقائق اور نبی اور رسول ان سے بالکل بے بہر. اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. چنانچہ قیامت کے حوالے سے بھی ان کا یہ تھا کہ نہیں، قیامت کوئی نہیں. دو طرح کے تصورات ان کے ہاں چل رہے تھے، ایک تو ہے کہ سرے سے قیامت ہے ہی نہیں. قرآن نے کئی جگہ کہا اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. مشرقین مکہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ رسول تمہیں اس بات کا عہد دے رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، پھر تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ ہیہات لما توعدون، ناممکن، ناقابل فہم بات، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بلکہ ڈھٹائی سے کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آخرت ہے اور ہمارے آبا و اجداد دوبارہ اور سب زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے، تو ہم آپ کی بات تب مانیں گے کہ جو ہمارے مرے ہوئے لوگ ہیں، ان کی قبریں تو پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو زندہ کر کے دکھا دیں آپ، پھر ہم آخرت کو مان لیں گے. یہ تھا وہ پس منظر جس میں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، سوچ ان کی یہ تھی. باقی جو بھی رسولوں کے پیروکار رہے ہیں، چاہے گمراہ بھی ہوں، آج کے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، جو بھی ہوں، آخرت کا انکار نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ ہوگی. باقی اپنے اپنے عقیدے ہیں کہ ہم بچا لیے جائیں گے یا جو کچھ ہو جائے گا، ہم تو بخشے بخش آئے ہیں جس طرح کے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں تصور آخرت موجود تو ہے. اور جیسے مسلمانوں میں بھی تصور آخرت موجود ہے لیکن آخرت کا خیال ہی نہیں آتا، انہیں بھی خیال نہیں آتا، وہ ہم سے دوہات آگے. ہم بھی ایمان بالآخرت رکھتے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے ثابت کرتے ہیں کہ آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، الا ماشاء اللہ. تو بہرحال لیکن زبان سے تو اقرار سب کو کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے بعد چور دروازے الگ نکالتے ہیں پھر لوگ. تو اس معاشرے میں اب انہیں سمجھانے کے لیے جو انداز اختیار کیا گیا وہ بڑا یونیک ہے. فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، لا جو ہے یہ ایک الگ گویا کہ خطیبانہ انداز کا ایک یہ طریقہ ہے عربوں میں تھا خطابت کا. لا سے یعنی جو تمہارے تصورات ہیں وہ غلط ہیں. اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. قیامت کے حوالے سے تمہارے جو بھی تصورات ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اس کی نفی کر دی. لا اقسم بیوم القیامہ، تم تو نہیں مان رہے لیکن میں قسم کھا رہا ہوں کہ وہ دن آ کر رہے گا. اب کوئی شخص کسی کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نے قسم کھا لی تو اس میں دلیل کون سی ہوئی؟ کوئی شخص کہہ دے میں قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب لازمی تو نہیں کوئی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا. صرف قسم کھانے سے ہر شخص کی بات کیا واقعی یقینی ہو جائے اور قابل اعتماد ہو جائے گی؟ نہیں. اصل بات کیا تھی کہ قسم کھانے والا کون ہے؟ الصادق اور الامین کا خطاب تو تم نے دیا ہے، تم خود مانتے ہو کہ یہ الصادق ہیں، الامین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، ان سے زیادہ امانتدار کوئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے اس کے اندر یہ وزن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صداقت اور امانت کے حوالے سے جو کردار کا وزن تھا اصل میں، اور جس کو وہ ماننے پر مجبور تھے اسی کو بنیاد بنایا. کیا وہ اتنی جھوٹ بولے گا تم سے؟ اور ایسے معاملے میں جو بہت ہی سنگین ہو، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں پھر ان کے مظعومہ خیالات کی تردید کی جا رہی ہے، تمہارے تصورات جو بھی ہوں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو تم سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں اٹھایا جائے گا. میں قسم کھا رہا ہوں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے وہ نفس کے جو ملامت گر ہے، ملامت کرنے والا ہے. انسان کے اندر ایک فیکلٹی اللہ نے رکھی ہوئی ہے جس کو ہر شخص ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ اندر کوئی چیز ہے جو اسے بتاتی ہے تم نے یہ کام ٹھیک کیا یا تم نے غلط کیا. اور ضمیر کی جو ہے وہ بعض اوقات اس کا پریشر اتنا بھی پڑتا ہے کہ لوگ خودکشی پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں. یہ ایک ضمیر جو اندر بیٹھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ اور وہ ہمیں اندر سے بتاتا ہے کہ یہ کام تم نے جو کیا ہے، یہ جو تم نے ہاتھ مارا ہے بڑا اچھا ہاتھ مارا ہے، بہت کمائی کی ہے، لیکن کسی کا حق مارا ہے تم نے، یہ تم نے کام ٹھیک نہیں کیا. اندر سے وہ بتائے گا آپ کو. دنیاوی اعتبار سے تو بہت بینیفٹ حاصل ہو گیا، بڑی جائیدادیں جو ہیں ہتیالی ہیں. یہ ملامت گر اندر سے ملامت کرتا ہے. یہ فیکلٹی کیا ہے؟ یہی بتا رہی ہے کہ اسی کے مطابق آخرت میں کوئی حساب ہونا ہے، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اندر کی آواز تمہیں بتا رہی ہے، یہ عبث نہیں ہے. اور یہ ہر شخص میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے جب آپ ضمیر کی آواز کو دباتے دباتے اور گناہ پر گناہ کرتے اور ظلم پر ظلم کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، پھر وہ احساس بھی مر جاتا ہے. لیکن یہ ایک بہت بعد کی بات ہے. آغاز میں ڈھیٹ بن کر ضمیر کی آواز کو دبانا اور نظر انداز کرنا، اور اس کے بعد پھر کھل جاتے ہیں. یہ ضمیر اس بات کا گواہ ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ نیکی اور بدی الگ چیزیں ہیں اور ان کے حوالے سے کوئی پوچھ گچھ ہونے والی ہے. جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کو یقینی طور پر اس کی سزا ملنی چاہیے اپنی غلط روی کی، اور جنہوں نے اس ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے صحیح زندگی گزاری ہے، انسانیت کی خدمت والے کام کیے ہیں، ان کا ریوارڈ مل کر رہے گا. تو لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ. اب اصل میں وہ جو کہتے تھے نا کہ کیسے ہو سکتا ہے دوبارہ ہم کیسے، میری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ اس کا اب جواب دیا جا رہا ہے. ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، اس کی رائے یہ ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ وفات کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد ہڈیاں ہی باقی بچتی ہیں. اللہ نجم عظامہ، تو کیا ہم دوبارہ اسی انسان کو اسی شکل میں واپس نہیں لا سکتے مرنے کے بعد؟ اس کا یہ خیال ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں وہ اتنا ہی پست ذہن واقع ہوا ہے. بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں. اس زمانے میں شاید یہ جو اس آیت ہے اس کی معنویت واضح نہیں ہوئی تھی، آج واضح ہوئی ہے کہ انسان کے جو فنگر پرنٹس ہیں ہر انسان کے دوسرے سے مختلف ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ وہ فنگر پرنٹس بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی شکل میں لا سکتا. تم کیا سمجھتے ہو اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت، اللہ کی کا علی کل شیء قدیر ہونا؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. فرمایا کہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، کچھ اور ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور آگے بھی جاری رکھے. ضمیر کی آواز پر رک کر اگر میں نے ایک بھات مارنے کا موقع تھا اس سے رک گیا، تو بہرحال دنیا بھی اعتبار سے تو مجھے نقصان ہوا ہے نا. وہ چاہتا ہے کہ یہ جو بینیفٹس ہم مجھے مل رہا ہے کہ جس طریقے سے جاؤں، حلال حرام، غریبوں کی دولت لوٹوں اور اپنے کھتے بھروں، وہ تو پھر میری وہ حیثیت نہیں رہے گی، وہ اتنا مال تو میں اکٹھا نہیں کر سکتا. تو چاہتا وہ ہے کہ فسق و فجور جاری رکھے، دنیا میں ہی آگے سے آگے بڑھتا رہے. وہ جو کسی نے کہا نا کہ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یسأل ایان یوم القیامہ، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہی چاہتا ہے کہ یہ اللہ تللے بھی چلتے رہیں، حرام خوریاں بھی چلتی رہیں، کمزوروں کے اوپر ظلم کر کے ان کی جائیدادیں بھی چھینتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، پوچھتا یہ ہے اب گویا کہ وہ آخرت کے انکار پر تل کر اپنے آپ کے لیے جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں کوئی قیامت نہیں ہوگی. انکار قیامت کا اصل سبب یہ ہے. یسلو ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن، اور یہ سوال کب کون پوچھتا ہے، جو اصل میں حقیقت کو نہیں جاننا چاہتا، اوٹ پٹانگ سوال کر کے دوسرے کو فکری الجھاؤ کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے. بھائی آپ ہمیں ٹائم ٹیبل دیں، قیامت کب آئے گی، سنتے تو آ رہے ہیں کہ آئے گی آئے گی، کب، ابھی تک تو کوئی نہیں آئی. وقت آیا، وقت آنا ہے کہ اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے، اچھا اس کا ٹائم ٹیبل بتائیے. اب یہ اس قسم کے سوالات میں الجھا کر اور اپنے آپ کو مطمئن کرنا. اب جواب بھی اللہ تعالیٰ نے پھر جس ٹون میں وہ سوال تھا ویسے ہی پھر جواب بھی دیا ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، ہوش ٹھکانے لانے والا جواب ہے، جب نگاہیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے. وہ وقت آنا ہے، اس وقت جو مرضی کہو، اس وقت کیا ہوگا جب وہ وقت آئے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا یعنی گھبرا کے پریشان ہو کر کہے گا کہ ہے کوئی مفر، جائے فرار، کہیں بھاگ جانے کی جگہ، کوئی جائے پناہ. کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، آج تو ہر ایک کی پیشی ہوگی اللہ کی عدالت میں، اس روز تمہیں رب کے حضور ہی جا کھڑے ہونا ہے. کوئی یہ چاہے کہ نہیں میں مس کر جاؤں، غائب ہو جاؤں، اس کا کوئی امکان نہیں، ہر ایک کو کی پیشی ہوگی. وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور انفرادی حیثیت سے اللہ ہر ایک سے حساب لے گا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن کے جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا، کیا کمائی کی ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے، سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، فرمایا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے احوال پر خود ہی بصیرت رکھتا ہے، اسے پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں، آج موت آ گئی اور قیامت برحق ہوئی تو میں کہاں کھڑا ہوں گا، اسے پتا ہے. آج سچی توبہ نہیں کی، اور یہ جو قرآن اور سینکڑوں بلکہ سینکڑوں نبی اور سینکڑوں رسول جو بتاتے آئے ہیں وہ حق ہے، اگر یہ حق ہو گیا تو پھر ہونا کیا ہے میرے ساتھ. ولی الانسان وعدہ نفس ہی بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس کے احوال پر خود ہی بصیرت رکھتا ہے، خوب جانتا ہے کتنے پانی میں ہوں، لوگوں کے سامنے بڑا اصول پسند بنتا ہے. ولو القا معذیرہ، اور چاہے وہ کتنے ہی معذرتیں پیش کرے، بہانے بنائے، لیکن اسے معلوم ہے کہ ہونا کیا ہے. اللہ کے ہاں بھی بہانے بنانے کی کوشش کریں گے، قرآن مجید میں آیا ہے کئی جگہوں پر، وہاں بھی کوشش کریں گے کہ جھوٹے بہانوں کے ذریعے اللہ کو بھی گویا کہ دھوکہ دے دیا جا سکے. وہ ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا سوائے اس کے کہ ان کا جرم اور بڑھ جائے گا اور سنگین ہو جائے گا اور عذاب میں اور شدت ہوگی، اور کوئی حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اگلی چند آیات جو ہیں وہ ان کا تعلق قیامت کے احوال سے نہیں ہے، نظر آتا ہے کہ جیسے ایک بالکل مختلف موضوع آ گیا ہے اگلی چند آیات میں، لیکن اس کا ایک ربط والد محترم جو ہیں وہ بیان کرتے تھے، وہ میں انشاءاللہ اس کو اس کا ذکر کروں گا. فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، حضور سے خطاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے نبی آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں. پس منظر کیا تھا کہ جب جبرائیل وحی لے کر آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اشتیاق رہتا تھا، شوق رہتا تھا، بلکہ شکوہ بھی کیا کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں، جس کا جواب پھر قرآن مجید ہی میں آیا ہے اور سورہ مریم میں ہے کہ ہمارا نازل ہونا اور وحی پہنچانا یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. اور ہم خود اللہ ہی کے حکم کے پورے طور پر پابند ہیں. لہذا جیسے جب اللہ حکم دیتا ہے تب ہی ہم آ سکتے ہیں. اشتیاق بہت رہتا تھا وہی کا, اور جب وہی جب آتی تھی اس لیے کہ اس کے اندر جو روحانی لذت تھی وہ غیر معمولی تھی, اس کو ہم کسی بھی لذت پر قیاس نہیں کر سکتے. اور پھر فوراً آپ کو تشویش یہ ہوتی تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں, جبرائیل نے سنایا ہے قرآن اور آپ کے قلب مبارک پر اترا, لیکن کہیں ذہن سے محو نہ ہو جائے. بعض اوقات تو بڑی بڑی لمبی صورتیں بھی ایک ہی وحی کے اندر نازل ہوئی ہیں, تو آپ بڑی مشقت کرتے تھے, اس کو ریپیٹ کرتے تھے. تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا اللہ نے, لا تحرک به لسانك لتعجل به, آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ, یہ وحی جو ہم بھیج رہے ہیں اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمے ہے, یہ اللہ نے اپنے ذمے دیا ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, تو پھر جب ہم اسے پڑھوا دیں تو آپ اس کی قراءت کی پیروی کیجئے, فالو کیجئے بس اس کو. پڑھوا دیں, جبرائیل پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بحاف پر. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا, بلکہ آگے مزید فرمایا, حضور کو تسلی دی ہے آخری درجے میں کہ پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کو واضح کرنا بھی. دیکھیے اس میں بہت ایک باریک علمی نقطہ ہے, قرآن مجید کی جو تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ثم ان علینا بیانا, اس کو واضح کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ ہی آپ کو وہ علم بھی عطا کر رہا ہے اور وہ فراست بھی دے رہا ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے. کلا بل تحبون العاجلۃ, اب اس میں تھوڑا سا رمز کیا ہے کہ یہ مضمون اس سورہ مبارکہ میں کیوں آیا؟ آگے پیچھے تو صرف قیامت کا ذکر ہے, یا پھر یہ ہے کہ ابھی اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ جو نزاع کا وقت ہوتا ہے, جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے, اس وقت کی کیفیات کا بھی ذکر آ گیا, اس لیے کہ وہ بھی قیامت کے ساتھ ہی اس کا ایک تعلق ہے, یہاں سے رخصتی ہے اور وہاں پہنچنا ہے. لیکن یہ چیز عاجلہ, دنیا عاجلہ ہے, عجلت پسندی انسان کے اندر ہے, اور اسی کا ایک آخری نتیجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں دنیا میں ہی ہمیں سب کچھ مل جائے, آخرت کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں, مسلمان بھی نظر انداز کر لیتا ہے, اب اس وقت جو مل جائے مل جائے. یہ عجلت پسندی اپنی جگہ اچھی نہیں ہے, اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے, چاہے خیر کے کام ہی کیوں نہ ہو اس میں بھی عجلت پسندی نہیں. تو آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ جلد از جلد لے کر آئیں وہی, اور آپ جلد از جلد یاد کریں, اس کے لیے آپ زبان کو تیزی سے حرکت میں دے رہے ہیں, تو یہ بھی عجلت پسندی ہی کی ایک شکل ہے. تو کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ, اب آگے جو ہے کیفیت بیان کی ہے اس وقت کی جب نزع کا عالم طاری ہوتا ہے. کلا اذا بلغت التراقی, نرگز نہیں جبکہ جان آ کر پھنس جاتی ہے ہنسلی میں, یہاں تک پہنچ گئی ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ کیفیات ہیں موت کی, اور جو کہا جاتا ہے کہ پاؤں سے شروع ہو کر اور پھر آہستہ آہستہ آگے تک, جو شخص بھی فوت ہوتا ہے وہ انہی مراحل سے گزرتا ہے, اور ہم میں سے بھی ہر شخص کو انہی مراحل سے گزرنا, کل نفس ذائقۃ الموت. تو جب وہ وقت آ جاتا ہے کسی کا اور وہ جان پھنس جاتی ہے ہنسلی میں, وقیل من راق, اور پھر کہا جاتا ہے, بھاگ دوڑ کی جاتی ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پونک کرنے والا, حکیم جواب دے گئے ہیں, ڈاکٹر جواب دے گئے ہیں, اب کوئی پھونکنے والا, کوئی دم کرنے والا ایسا ہے کہ جسے روکا جا سکے, اس کو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے. وظن انہ الفراق, اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کی گھڑی آ پہنچی, جس پر یہ گزر رہی ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اور جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے, آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے. سورہ واقعہ میں ہے نا کہ اگر تمہارے اندر بس ہے تو ذرا اس کو روک کر دکھاؤ, اس پروسیس کو, جب جان نکل رہی ہوتی ہے تم روک سکتے ہو اس کو. والتفت الساق بالساق، اور جو اس وقت کی جان کندنی کی تکلیف ہے تو پنڈلی جو ہے لپٹ گئی دوسری پنڈلی سے، بہرحال تکلیف کا وقت ہوتا ہے. الى ربك يومئذ المساق، آج تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیل کر لے جانا ہے، اب تو جانا ہی پڑے گا، اب تو مراجعت ہے اللہ کی طرف، کوئی نہیں روک سکتا. تو وہ قیامت تو بعد کی ہے جب اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. ایک قیامت دنیا میں اس کو مشاہدہ ہر شخص کر رہا ہے، ہر دوسرے دن کر رہا ہے، اچھا بھلا ہے اور ختم ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے. موت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ فلا صدق ولا صلى، آخری آیات ہیں، فلا صدق ولا صلى، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. یعنی کفار کا، مشرکین کا عام رویہ یہی تھا، سب سن رہے ہیں قرآن، کوئی توجہ نہیں دے رہے. اور اسی طریقے سے جو بھی شخص جس کو قرآن کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ سن کے نہیں دے رہے، وہ سب اس پر، ان پر اطلاق ہوتا ہے. خاص طور پر یہاں پر ابو جہل کا تذکرہ ہے، کیونکہ وہ بہت مخالفت میں بہت آگے آگے تھا روایات کے مطابق. تو فلا صدق ولا صلى، یہ سب کچھ سن کر بھی نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی اسلام کی طرف تو آنے کے لیے تیاری نہیں ہے، یا اپنی اصلاح کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے. الا ماشاء اللہ، ولكن كذب وتولى، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ موڑ لی. روزانہ واقعات ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی قبر میں اتارتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں وہی بات ہوتی ہے جو کسی نے کہا تھا نا، کہ گور پیا کوئی ہور، لازمن دل میں آتا ہے کہ ایک وقت ہم یہاں ہوں، اس کی جگہ یہاں پر ہمیں بھی ہونا ہے، لیکن پھر فوراً ہی نہیں، یہ کسی اور کی، ہم وہ مرا ہے، شعوری طور پر اس کو جھٹکتے ہیں. ولكن كذب وتولى، بلکہ اس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیر لی. ثم ذهب الى اهله يتمطى، ابو جہل کے خاص طور پر پس منظر میں، پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے کر اسے خوشی بھی ہوتی تھی، بہت مواقع پر جسمانی تکلیف بھی اس شخص نے دی ہے، زبان سے تو کرتا ہی تھا. پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر، ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر. ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، مرنے پر خاتمہ ہو گیا، بس جو کچھ کیا تھا کر چکے، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، اور چونکہ مشرکین عرب کا مسئلہ یہی تھا، وہ کہتے تھے کہ دوبارہ اللہ پیدا کر ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کا بھی جواب دیا گیا ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، یہ جو آج سقراط اور بقراط بنتے ہیں، آغاز کہاں سے تھا؟ ایک گندے پانی کی بوند تھی جو ٹپکائی گئی تھی. الم یکن نطفۃ، کیا تمہیں نطفے کی شکل میں نہیں تھے جو ٹپکایا گیا تھا؟ وہ وقت بھی تو تم پر گزرا ہے کہ نہیں؟ اور یہ ساری خلاقی کس کی ہے؟ ثم کان علاقہ، پھر وہ ایک علاقہ بنا، فخلق فسوا، پھر اللہ نے اس کو اس کی جو ہے وہ شکل سازی کی ہے، فسوا، اس کے اعضاء درست کیے، نوک پلک سوارا، جن مراحل سے گزرتا ہے رحم مادر میں، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پھر اسی میں سے اس نے زوج بنائے ہیں، نر بھی اور مادہ بھی. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ تو تم ہر وقت دیکھتے ہی ہو، تو کیا وہ رب جس نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا، اور مٹی سے اور پھر نطفے سے اور یہاں تک پہنچا کر تمہیں سقراط اور بقراط بنایا، تو کیا وہ رب اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ چنانچہ اس آخری آیت کو پڑھنے کے بعد اسپونٹینیسلی فوراً جواب آنا چاہیے ہماری طرف سے، بلا، کیوں نہیں، پروردگار تو اس پر قادر ہے. یہ ہے سورہ قیامہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیامت کا علم تو ہے، اس پر یقین بھی عطا فرمائے، اور اس کے حوالے سے پھر ہمیں جس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے اسی انداز سے ہم زندگی گزاریں جو اللہ کو پسند ہے، اور جس کے نتیجے میں انشاءاللہ پھر اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہوں گے ابدی کا زندگی کے حوالے سے. آمین یا رب العالمین. حالات حاضرہ کے حوالے سے چند گزارشات ہیں. بی جے پی کا انتخابی منشور منظر عام پر آیا ہے. اس منشور کے مطابق بھارت جسے دنیا میں ایک مثالی سیکولر سٹیٹ مانا جاتا تھا حقیقی طور پر ایک ہندو ریاست میں تبدیل کرنے کا یہ ایجنڈا ہے, مودی کا ایجنڈا. ایک ہندو ریاست, ابھی تک تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ مذہب کے نام پر پاکستان بنا ہے, انڈیا ایک سیکولر سٹیٹ ہے اور وہاں کے مسلمان بھی اس کو غنیمت سمجھتے تھے. سیکولرزم میں ہمارے لیے وہاں پر رہنا آسان ہے. اب صورت بدل گئی. اس منشور کے مطابق جسے دنیا میں ایک بھارت کو ایک مثالی سیکولر سٹیٹ مانا جاتا تھا آج سے پہلے, اب وہ ایک پیورلی ہندو ریاست میں تبدیل کرنا, یہ ہے مودی کا ایجنڈا. ایک اعتبار سے الٹی گنگا بہ رہی ہے. پاکستان پر الزام ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام کے نام پر بنا. ہم نے پاکستان کے اندر اسلام کو مضبوط نہیں کیا, اسلام کو قائم نہیں کیا. وہ سیکولرزم کی بنیاد پر آئے تھے, انہوں نے سیکولرزم چھوڑ کر ایک مذہبی جنونی کش انداز اختیار کر لیا. بھارت سیکولرزم کا دعوے دار تھا, وہ ہندو ریاست بننے جا رہا ہے, اور پاکستان جس کی بنیاد صرف اور صرف اسلام ہے بڑے دھڑلے کے ساتھ سیکولرزم کی طرف بڑھ رہا ہے. یاد رکھیے, جب بھارت مودی کے ویژن کے مطابق ہندو ریاست بنے گا تو بھارتی مسلمان وہاں درجہ دوم کے شہری شمار ہوں گے, اور یہ بھارتی مسلمانوں کا وہاں تشویش شروع ہو گئی ہے شدت کے ساتھ. ستم در ستم یہ ہوا کہ اس حوالے سے بھارت کو عالمی قوتوں کی آشیرواد بھی حاصل ہے. پاکستان میں اللہ کا دین, ہمارا اپنا مذہب, اس کے مطابق ریاست کو بنانا سیکولر قوتوں کو منظور نہیں تھا. ہندوستان میں ہندو کو ایک مذہبی ریاست بنا کر پیش کرنا اور اس کے مطابق چلنا, وہ ساری دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اسی ایجنڈے کا ایک منظر یہ ہے کہ بابری مسجد کو رام مندر میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, سب چیزیں کڑیاں جڑتی جا رہی ہیں. یہ اعلان در حقیقت بھارت بھر میں دوسری مساجد کو بھی مندروں میں تبدیل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے. مجھے اس پر وہ شعر اقبال کا یاد آ رہا تھا, غالباً اقبال کا ہی ہے یا پھر اکبر آبادی کا ہے. دیکھ کعبے میں شکستے رشتے تسبیح شیخ, یعنی مسلمان جو ہیں ان کا تو دین کے ساتھ تعلق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بت قدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. مسلمان اپنے دین سے دور تر ہو رہا ہے, اور ہندو جو ہے وہ بت قدے میں برہمن جو ہے اس کی مذہبی جو ہے کیفیات اور شدت کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ دین حق صرف اور صرف اسلام ہے. کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ بہت دیر سے جاری ہے. اب 35A کو ختم کر کے در حقیقت وہاں مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بروئے کار لایا جا رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, اور ساری عالمی قوتیں آنکھیں بند کر کے اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں, بلکہ اس کے ساتھ کوآپریشن کا معاملہ ہے انڈیا کے ساتھ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے پاسداران انقلاب کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے. یہ عالمی قوتوں کے دوہرے معیار کا واضح ثبوت ہے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اسرائیل کو مذہبی ریاست قرار دینے کی دھمکی دی جا رہی ہے. یہ در حقیقت یہ اعلان در حقیقت ہمارے عسکری اداروں کے لیے ایک وارننگ کی حیثیت رکھتا ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اس خطے میں فوجی قوت بڑھا کر پاکستان اور چین کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہتا ہے. وہ یا ہمارے گرد گھیرا بتدریج تنگ ہو رہا ہے, اور یہ سب کچھ ہمارے اپنے جرائم کی سزا ہے. دین سے بے وفائی اور غداری کی سزا اللہ تعالی مسلمان قوموں کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کا دامن تھامنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. پھر اقبالی کا شعر کوٹ کروں گا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. ہم اللہ اور اس کے دین کے وفادار بن جائیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا ہماری مدد کے لیے, اس کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انداز سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن جزاکم.